سنن ترمذی. ٹائم دیکھیں ذرا پورا کر لیں آج, 10-15 منٹ میں پورا کرتے ہیں. سنن ترمذی, هذا كتاب اشتهر ايضا باسم جامع الترمذي. اس کتاب کا جو مشہور نام ہے جامع ترمذی, الفه الترمذي رحمه الله على ابواب الفقه. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب فقہ کے ترتیب سے اس کی تبویب کی ہے. واودع فيه الصحيح والحسن والضعيف, اور تینوں قسم کی روایات اس میں شامل کر دی ہیں, صحیح بھی حسن بھی ضعیف بھی. مبینا درجة كل حديث في موضعه, اور ہر حدیث کا درجہ اپنی جگہ پر بیان کر دیا. مع بیان وجہ الضعف, اور یہ بھی بیان کیا کہ کیوں ضعیف ہے ان کے نزدیک یعنی. واعتنى ببیان من اخذ به من اهل العلم من اصحاب وغيرهم, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جن سے انہوں نے علم یا جو علماء ہیں صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا. وجعل في اخره كتابا في العلل, اور اس سنن ترمذی کے آخر میں انہوں نے ایک خاص کتاب لکھی علل کے متعلق. جمع فيه فوائد هامه, جس میں بہت اچھے فائدے موجود ہیں طالب علم کے لیے. قال وجميع ما في هذا الكتاب من حديث فهو معمول به, اور یہ بھی انہوں نے فرمایا جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. وقد اخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين, بعض علماء نے ساری روایت لیا سوائے دو حدیثوں کے. حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بين الظهر والعصر للمدینہ والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر, وحديث اذا شرب فجلدوه فان عاد في ربه فاقتلوه. یہ دو روایتیں ہیں, ایک تو یہ روایت ہے جمع کی نماز ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہی ان کو جمع کیا, کوئی خوف نہیں تھا کوئی سفر نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ ان دو روایتوں کو اس روایت کو نہیں لیا. اچھا, یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے, حدیث نمبر 705, اور بخاری میں حدیث 543 میں ایک باب ہے, باب تاخیر الظہر العصر, کہ ظہر کو تاخیر کر کے عصر تک. اور ترمذی کی جو روایت ہے یہ حدیث نمبر 187 ہے, باب کا نام لکھے باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین فی الحضر, کہ حضر میں دونوں نمازوں کو جمع کرنا سفر کے علاوہ. اب مشکل سفر میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, اب حضر میں کیا دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی, بخاری کا باب ہے باب تاخیر الظہر الى العصر. اور دوسری روایت اذا شرب فجلدوه فان عاد في ربه فاقتلوه, کہ شرابی جب شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو, اگر چوتھی مرتبہ تو اسے قتل کر دو. یہ روایت. اچھا, یہاں پر شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت بل اخذ الامام احمد رحمہ اللہ بمقتضى حدیث ابن عباس فی الجمع فاجاز الجمع بین الظهر والعصر بین المغرب والعشاء للمرض ونحوه. یعنی جو روایت اوپر ہے جمع کے متعلق حضر میں سفر کے علاوہ, سفر میں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن حضر میں اشکال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ روایت میں یہ ہے من غیر خوف ولا سفر, جو ترمذی کی روایت ہے خوف بھی نہیں ہے سفر بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر کے ساتھ عمر کو عشاء کے ساتھ جمع کی ہے. فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو لیا ہے, صدر عبداللہ بن عباس کی روایت کو لیا ہے, اسی روایت کو جو ترمذی میں ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے کسی کے لیے کہ ظہر کی عصر کی نماز کے ساتھ اور مغرب کی عشاء کے ساتھ پڑھ لے, لیکن للمرض ونحوہ. یہاں پر حدیث میں کیا ہے, دو چیزیں, خوف اور سفر. اچھا, مرض ہو تو, بیماری ہو, تکلیف ہو, دو جمع کر سکتے ہیں نہیں؟ استحاضہ کی تکلیف ہے, دو جمع کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اچھا, فرماتے ہیں فاجاز الجمع بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء للمرض ونحوہ. وقد سئل ابن عباس رضی اللہ عنہما, اور یہ سوال سر ابن عباس ربی کیا گیا, کیا لما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیوں جب نہ تو ڈر تھا اور نہ ہی سفر تھا؟ فرماتے ہیں فقال اراد ان لا يحرج امته فدل على انه كلما لحق الامه حرج في ترك الجمع جاز الجمع. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ عمل کیا کہ امت پر کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو, امت کو جب بھی کوئی تکلیف ہو تو جمع کر لیں. جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی پریشانی یا تکلیف ہو تو جمع کر لیں، کیا مشکل، دین آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ویسے پڑھنا چاہے بغیر وجہ کے، یہاں پر حرج ہے. جس کا ذکر نہیں ہو، مرض نہیں ہے، کوئی بھی حرج ہو، بیماری ہے، تکلیف ہے، ٹھیک ہے، وہی نا. تو مشقت، آپ لوگ مشقت کا استعمال کریں، مشقت ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو. جی، من غیر خوف ولا سفر اس میں ہے. اور بارش ہوئی سے اگر مشقت ہے تب بھی، میں سنیں، اگر بارش ہے مشقت ہوتی ہے تب بھی جمع کر لیں. لیکن بارش ایک اور روایت ہے، کون سی ہے؟ صلوا فی رحالکم. ایک بارش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تھوڑا پانی تھا، راوی کہتا ہے کہ ٹخنے تک بھی نہیں آتا تھا، پانی اتنا کم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان میں یوں کہو صلوا فی رحالکم، کہ جہاں پر وہیں نماز پڑھ لو. دیکھیں دین کی آسانی، دیکھیں. اللہ اکبر. واما حدیث قتل الشارب، دوسری روایت جو ہے جس میں شراب پینے والے کو چوتھی مرتبہ قتل کرنا ہے، فی الرابعۃ، فقد اخذ به بعض العلماء، بعض علماء اس روایت کو لیا ہے. فقال ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقتل فی الرابعۃ بکل حال، ہر صورت میں چوتھی مرتبہ قتل کیا جائے گا. وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یقتل عند الحاجۃ الى قتله، اگر ضرورت پڑے، پھر چوتھی مرتبہ نہیں دیکھیں گے ہم، جب ضرورت پڑے اسے قتل کیا جا سکتا ہے. عند الحاجة اذا لم ينتهي الناس بدونه، يعني ایک شخص شرابی ہے، خود ہی پیے دوسروں کو پینے کی دعوت دیتا ہے، اب بار بار اسے کوڑے مارے گا، وہ باز نہیں آتا، اب لوگ اس کی وجہ سے اور شرابی بن رہے ہیں. اگر اس کو مارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے لوگوں کو رکنے کا، کہ روک رک جائیں، تو اس کو مار سکتے ہیں، وجہ ہے مارنے کی. وعلى هذا فلا اجماع على ترك العمل بالحديثين، اس لیے بات یہ ہوئی تھی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اجماع ہے علماء کے کہ ان دو روایتوں کو چھوڑا گیا ہے، ترمذی کی روایتوں کو، جیسا فرماتے ہیں یہاں پر اجماع نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے دونوں روایتوں پہ عمل کیا ہے. آگے فرماتے ہیں، وقد جاء في هذا الكتاب، سنن ترمذی میں، من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، ایسے فوائد ہیں حدیثیہ اور فقہیہ، فقہ میں اور حدیث کے متعلق، جو کسی اور کتاب میں نہیں ہیں. واستحسن علماء الحجاز والعراق وخراسان، اور حجاز، عراق و خراسان کے علماء نے اس کتاب کو بہتر سمجھا. حین عرضہ مؤلف علیہم، جب امام ترمذی نے اپنی کتاب ان کو جا کے دکھائی. هذا قد قال ابن رجب، ابن رجب حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم ان الترمذی خرج فی کتابہ، امام ترمذی نے اپنی کتاب میں تخریج کی ہے، یعنی ان روایت کو شامل کیا ہے، الصحیح والحسن والغریب، صحیح بھی، حسن بھی، غریب بھی، یعنی ضعیف بھی، والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، اور جو غریب احادیث ہیں ان میں بعض منکر روایات بھی پائی جاتی ہیں، ولا سيما في كتاب الفضائل، خاص طور پر کتاب الفضائل میں، ولكنه يبين ذلك غالبا، لیکن غالبا بیان خود ہی کر دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. ولا اعلم انه خرج عن متهم بالكذب، اور میں نہیں جانتا، یعنی میرے علم کے مطابق انہوں نے ایک بھی متهم بالکل، جسے تہمت لگائی گئی جھوٹ کی، کیا کہتے ہیں اسے، متروک، سمجھے، ایک ہی بھی متروک سے نہیں روایت نہیں، جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے ایک ہی متروک کی روایت کو نہیں لیا. متفق علی اتہام ہی بسناد منفرد، جس پر اتفاق علماء کا کہ اگر یہ منفرد ہو جائے اس کی روایت کو نہیں لیں گے ہم. نعم قد خرج عن سیء الحفظ، جی ہاں، انہوں نے بعض کم حافظہ والوں کی روایت کو لیا ہے. ومن غلب علی حدیث الوہن، اور ان لوگوں کی روایت کو بھی لیا ہے جن کی حدیث میں وہن اور ضعف پایا جاتا ہے. وہ بین ذرا کے غالباً، لیکن غالباً بیان ضرور فرماتے ہیں. ولا يسكت عنه، اور خاموش اختیار نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی ضعیف ہو تو اس کے ضعف کو بیان کرتے، یعنی کہ ان کو اپنے نزدیک ضعیف ہو سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک بعض راوی صحیح ہو اور دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو، لیکن جو ان کے نزدیک ضعیف ہیں ان کو ضرور ضعیف لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. الترمذی کون ہے؟ امام ترمذی. وہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ السلمی الترمذی، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون سنة 900 هجرية، 209 هجرية، فطاف بالبلاد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان. اب دیکھیں کس نے بھی گھر بیٹھے علم حاصل نہیں کیا، سیاسی تپورے دیکھنے، اب ہم جب بھی بات کر رہے ہیں اور سفر صرف یہ نہیں کہ جدہ سے مکہ کی طرف گئے، ہمارے تو یہ بھی بھاری ہے کہ جدہ میں ایک جگہ سے لے کے دوسرے محلے تک جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی لیکچر ہوتے تو ٹانگیں کانپتی ہیں، بھائی ادھر ادھر جائیں گے ہم، اتنی دور جائیں گے، اور جس زمانے میں گاڑی نہیں تھی نہ جہاز تھے، اونٹوں کا سفر کرتے تھے، اور دیکھیں جتنے بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے میں سب کی طرف گئے ہیں، کہیں سے کوئی حدیث نہ چھوٹ جائے، کوئی علم نہ چھوٹ جائے. وسمع من اهل الحجاز والعراق وخراسان واتفقوا على امامته وجلالته، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ امام ترمذی جو ہیں وہ امام ہیں، جل قدر امام ہیں، حتى كان البخاري يعتمد عليه، امام بخاری نے بھی بعض اوقات ان پر اعتماد کیا ہے روایت لینے میں، ويأخذ عنه مع انه البخاري من شيوخه، اور بعض اوقات امام بخاری، بخاری کون ہے جانتے ہیں، ان کا شیخ ہے، ان کا استاد ہے، امام ترمذی کا استاد ہے، بعض اوقات اپنے شاگرد پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے روایت کو لے لیتے ہیں، یعنی اتنا ثقات ہے ان کے نزدیک امام ترمذی. توفی فی ترمذ، ترمذ کے شہر میں وفات پائی، سن 79 و 200، سن 279 ہجری میں، ان 70 عاما، 70 سال کی عمر میں، وقد صنف تصانیف نافعہ فی العلل وغیرها، ان کی تصانیف بہت اچھی ہیں، نفع بخش ہیں، خاص طور پہ علل کے تعلق سے، یعنی حدیث میں جو علتیں ہوتی ہیں ان کے متعلق. رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، وجزاہ اللہ عند مسلم خیرا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر بھی دے مسلمانوں کی طرف.